أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة توبة کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة انفال کے بعد سورة توبة بھی مدنی سورت ہے. سورة انفال میں بدر کا بیان تھا جو پہلی قسط تھی عذاب کی مشرقین کے لیے. 70 مشرق قتل ہوئے تھے سن 2 ہجری. سورہ توبہ میں ان کے لیے حتمی سزا کا الٹیمیٹم اور بیان آ رہا ہے اور یہ سن 9 ہجری کا دور ہے. انہیں مہلت دی گئی 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، اگر حق قبول کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی. جیسے سابقہ قومیں مٹائی گئیں، خاص عرب کے وہ لوگ جن کی زبان میں قرآن آیا اور جن میں سے رسول اللہ علیہ السلام تھے، ان کے لیے سخت سزا کا بیان آ رہا ہے. یہ گفتگو ہے جو سورہ توبہ کے بالکل ابتدا میں آئے گی انشاءاللہ. اسی سورت میں بعد میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 11 رکوع، رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 16 تک غزوہ تبوک کا بیان آئے گا. پہلے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور اسی ذیل میں فتح مکہ کی طرف اشارہ بھی ہوگا، اور بعد میں رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 16 تک غزوہ تبوک کے بیان پر تفسر آئے گا. جب اس کی تفصیل کا موقع ہوگا تو غزوہ تبوک پر بات مختصراً کر لیں گے انشاءاللہ. اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اصل جواب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں پڑھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تو نہ ہم پڑھتے نہ لکھتے ہیں. یہ اصل اس کا جواب ہے، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. 114 سورتیں ہیں، ایک میں نہیں 113 میں ہیں. کبھی کوئی اعتراض تو کر سکتا تھا، تو کبھی مسلمان سوچتے کہ چلو اعتراض کا جواب دیے دیتے، لکھ دیتے ہیں. بسم اللہ لکھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ نہیں. یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل کہ 113 میں سے ایک میں نہیں لکھوائی، نہیں بتائی، تو نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو نہیں لکھتے اور نہیں تلاوت کرتے. یہ نقطہ بھی قرآن کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے برات کا اعلان ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہوا تھا. فسیحو فی الارض اربعت اشہر، بس اے مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو. وعلمو انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ کافروں کو رسوا فرمانے والا ہے. اب یہ حتمی بات آگئی، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور یہ اعلان ہوا ہے حج کے موقع پر. آگے الفاظ ابھی آئیں گے بھی انشاءاللہ. سن 9 ہجری کا حج، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر کی عمارت میں، وہ امیر تھے، ان کی عمارت میں ادا ہوا، اور یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، وہ تشریف لے گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں سیدنا علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے چند اعلانات کیے جن میں یہ بھی تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے مشرکین کے پاس، آئندہ یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، اور اب جو ہے وہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت کا معاملہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو آگے سے کرائے گا ان کی گردنوں کو اڑایا جائے گا. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین سے اعلان بیزاری کوئی تعلق نہیں ہے. حج اکبر کے الفاظ آئے، ہمارے غلط فہمی ہے کہ جمعے کے دن عرفے کا دن آئے، جو حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اگر وہ جمعے کے دن آئے تو وہ اکبری حج ہوتا ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے. ہر حج حج اکبر ہے، جیسے کہ قرآن اس مقام پر کہہ رہا ہے ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرہ حج اصغر ہے. حج کے معنی اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا. جو حج ہوتا ہے اس میں مناسک یعنی اعمال زیادہ ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ سب کچھ، اور عمرے میں مناسک کم ہیں، تومرہ حج اصغر اور حج اکبر ہے، جمعے سے ہونے کا کوئی تعلق اس کا نہیں. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے کہ اب چار مہینے کا معاملہ، اس کے بعد تمہارا کوئی ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے نہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو بعد آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو بے شک جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اس کے حکم کو اس کے فیصلے کو تم ناکام نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کفر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کیا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کے عہد کو مقررہ مدت تک پورا کرو. یہ ہے عہد کی پاسداری، کہ اگر کسی سے معاہدہ تھا مقررہ مدت کا، انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تمہارے خلاف سازش نہیں کی، اب وہ چار مہینے کا ہو، چھ مہینے کا ہو، سال کا ہو، دو سال کا ہو، وہ مدت تو پوری کرو. باقی جن سے معاہدہ نہیں، چار مہینے کی مہلت، معاہدہ تھا معاہدہ توڑ دیا، چار مہینے کی مہلت، اور کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، چار مہینے کی مدت. یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاہدہ ہے، مدت مقرر ہے، خلاف ورزی نہیں کی ہے، مدت پوری کرو، باقیوں کے لیے چار مہینے کی مہلت دے دی گئی. فاطم الہم عہد الہ مدت ہیم، تو ان سے ان کے عہد کو مقررہ مدت تک پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہے تو مشرک، کتنا نقصان بھی پہنچایا، مگر اگر معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری کرو. یہ وعدے کی اہمیت ہے ہمارے دین میں. فاذن سلخ الاشہر الحرم، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. ایک رائے یہ ہے، یہاں حرمت والے مہینے وہ چار نہیں، ورنہ اس میں تو رجب تو بہت بعد میں آئے گا. یہاں مراد ہے کہ چار مہینے ان کی حرمت ہے، چار مہینے کے لیے ان کی جانوں کی حرمت ہے. چار مہینوں کے بعد اگر یہ نہیں مانتے، حق قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، تو ان کی جانوں کو لیا جا سکتا ہے. ان چار مہینے کو اس مقام پر حرمت والے مہینے کہا گیا. فرمایا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو جہاں مشرکوں کو تم پاؤ انہیں قتل کرو. وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات لگا کر بیٹھو. اللہ اکبر، یہ 21 برس گزر چکے ہیں آغاز وحی کو، اب یہ اتنی سخت باتیں آ رہی ہیں. اور بات یہ کہ ان کے لیے عذاب 30 سال کا فیصلہ ہے. عذاب 30 سال جب قوم مٹا دی جاتی، جیسے سورہ آراف میں 6 رسولوں کی قوموں کا ہم نے ذکر پڑھا. یہ خاص عرب کے لیے کیوں؟ کہ اللہ کے نبی ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کی زبان میں قرآن آیا. ان کے لیے خاص عذاب 30 سال والی دھمکی کا پہلو ہے. ہاں، پھر قرآن کا توازن دیکھیے، اتنی سخت بات کے بعد بھی کیا فرمایا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو. ہاں، خالی ایمان لانا کافی نہیں، اظہار بھی ہو، نماز و زکات کم از کم یہ کر لو تو. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بشک اللہ غفور ہے، رحیم ہے. پھر قرآن کا بڑا خوبصورت انداز، بہت پیاری بات، یعنی اس سخت بات کے دوران بھی ایک آپشن. وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو. ثم ابلغ امنا، پھر اسے اس کی امن کے مقام پر پہنچا دیجئے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر، میدان جنگ تو سجا ہوا ہے اور اب ان کے لیے آخری الٹیمیٹم بھی ہے، گردنے اڑا دینے کا حکم بھی ہے. اس سب کے باوجود کہا جا رہا ہے اگر ان میں سے کوئی قرآن سننا چاہے، اللہ کا کلام تو سنا دو، پناہ مانگے تو پناہ دے دو، پھر گن پوائنٹ پہ قبول نہ کرانا، چھوڑا اس کے مقام امن پر، اور وہ اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے. اور پھر قرآن، اللہ اکبر، اللہ کی عطا دیکھیے، یہ لوگ جانتے نہیں. 21 سال ہو گئے قرآن سناتے ہوئے ان لوگوں کو، 21 سال قرآن مارجن دے رہے کہ یہ علم نہیں رکھتے. بہت سے غیر مسلموں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر الزامات لگائے، کچھ اپنے بھی ان کی باتوں کو اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں. اتنی سخت بات کے ساتھ بھی قرآن کہہ رہا ہے، میدان جنگ کے دوران بھی اگر ان بچوں کو قرآن سننا چاہے تو اس کو قرآن سناؤ اور پھر اس کے مقام امن تک پہنچاؤ، اس سے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. تو قتل نہیں ہے فقط، قتل برائے قتل کا حکم نہیں، جنگ برائے جنگ کا حکم نہیں، پہنچانا مقصود ہے. جنگ بھی اس لیے کہ چند ظالم اور جابر رکاوٹ بنتے ہیں، ان ظالم و جابروں کو ہٹانا مقصود ہے. وہ جبر ہٹتا ہے تو لوگوں کے لیے اللہ کے دین کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے. یہ ایک رکوع مکمل ہوا. اب دوسرا تیسرا رکوع مضامین کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں. اب دوسرا رکوع شروع کریں، دوسرا تیسرا رکوع یہ پہلے نزول اس کا ہے فتح مکہ سے پہلے. انداز سے پتہ چل جائے گا جب مطالعہ کریں گے کہ صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں ہیں اب ان کو مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور مکے میں ان کے اپنے کچھ رشتے دار بھی موجود ہوں گے, بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے. تو ذہن تیار کیا گیا صحابہ کرام کو فتح مکہ سے پہلے. تو دوسرا تیسرا رکوع ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے فتح مکہ سے پہلے, اور پھر چوتھا پانچواں رکوع پڑھیں گے تو وہی مضامین ہوں گے جو پہلے رکوع میں مکمل ہوئے مشرکین کے حوالے سے سخت بات, وہ جو مضمون جڑے گا چوتھے رکوع سے جا کر وہ بعد میں پڑھیں گے. اب آئیے دوسرا تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے ان کا نزول. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. کیسے مشرکین کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول علیہ السلام کے پاس کوئی عہد ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری, سورہ فتح پڑھیں گے 26 بارے میں بعد میں, سورہ فتح میں اس کا ذکر آئے گا سن 6 ہجری سورہ حدیبیہ مشرکین سے صلح ہوئی اس کی طرف اشارہ کہ یہ ایک صلح کا معاملہ ہو گیا تو تم اس پر قائم رہو اگر وہ بھی قائم رہیں, ورنہ ان مشرکوں کا معاملہ تو یہ کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی عہد ان کا بنتا ہی نہیں. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم, بس اگر وہ تمہارے لیے قائم رہے اس عہد پر تو تم بھی قائم رہو. ان اللہ يحب المتقین, بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیف وان يظهروا عليكم لا يرقب فيكم الا ولا ذمہ, کیسے ان سے صلح ہو. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی, پھر مشرکین کے قبیلے نے اس کو توڑ دیا اور قریش نے ان کا ساتھ دیا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح ختم کی. 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی اور 1.5-2 برس میں ختم ہو گئی, اور 8 ہجری میں اللہ کے نبی جائیں گے علیہ السلام فتح مکہ کے لیے. اس فتح مکہ کے لیے ذہن تیاری کرائی جا رہی ہے. کیف وان یظهروا علیکم لا يرقب فیکم الا ولا ذمہ, کیسے صلح ہوگی ان لوگوں سے کہ اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائے مسلمانوں تو نہ لحاظ کرے قرابت داری نشہ داری کا نہ کسی عہد کا. یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم, یہ اپنے منہ سے محض راضی کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے. واکثرہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کی آیات اور احکامات کے بدلے تھوڑی اللہ کی آیات اور احکامات تھوڑی قیمت کے بس بیچ ڈالے, جن دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کر رہے. فصدوا عن سبیلی, پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا, خاص طور پر یہ سرداران قریش, بقیہ تو عوام تھے, وہ کل انعام بالکل جانوروں کی طرح جس طرح ہانکیں گے چل پڑیں گے, عوام تو ان مشرکین کے سرداروں کے زیر اثر تھے, انہوں نے روکا ان عوام کو قبول کرنے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے نہ عہد کا. واولئک هم المعتدون, اور یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو تمہارے بھائی ہوں گے دین میں, برابر کے حقوق مسلمانوں والے ان کو ملیں گے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم آیات کو تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد. وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں عیب تلاش کریں معاذ اللہ. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو, یہ قریش کے سردار. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ, بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ وہ باز آئیں. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول, کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا, وہی صلح حدیبیہ کا عہد, اور انہوں نے رسول علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا, ہجرت پر مجبور کیا. وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور انہوں نے اے مسلمانوں تم سے پہلے پہل کی, انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر توڑے. اتخشونہم, اللہ اکبر, بڑا زوردار انداز, کیا تم ان سے ڈر. جی الحمدللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کر رہے تھے. ارشاد ہوا اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو, فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. کس کس طرح انداز ہے اللہ کا, اور ابھارا جا رہا ہے صحابہ کرام کو مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے, اور اپنوں کے خلاف بھی اقدام کرنا ہوگا فتح مکہ کے موقع پر. اور اہم اصول کیا آیا, اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. بندوں سے کیا ڈرتے ہو, بندے کمزور اور محتاج ہیں, میرا تمہارا ہمارا آپ کا کیا بگاڑ لیں گے. اللہ سے ڈرو, بندوں سے مت ڈرو. قاتلہم یعذبہم اللہ, ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے, بھی ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے, ویخزہم اور اللہ انہیں رسوا کرے, وینصرکم علیہم اور اللہ تمہیں ان پر غالب فرمائے, ویشفی صدور قوم مؤمنین اور اللہ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. ایمان والے بھی تو انسان ہیں, ان کے دلوں میں بھی ان کے اندر بھی دل ہیں, دلوں میں جذبات بھی ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں اسلام کو غلبہ ملے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کفر کی بے قنی ہو, کفار کی بے قنی ہو, تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اس کا ذکر فرمایا, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں سے غصے کو دور کرے, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا, وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور اللہ نے جی وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا اور کسی کو دلی دوست اور رازداری والا دوست نہیں بنایا. یعنی یہ انداز سورہ آل عمران میں بھی آیا, سورہ البقرہ میں بھی آیا, آزمائشیں آئیں گی اور آزمائشوں کا ایک مقصد کھڑے کھوٹے کا فیصلہ کر دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں گزارے گا آزمائشوں سے اور ظاہر کرے گا کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں اور کون اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہیں, کن کی دوستیاں واقعتاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور کن کی کفار کے ساتھ ہے, جیسے کہ منافقین کا معاملہ. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ اسے خوب واقف ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے چکے ہیں, پھر ابارا جا رہا مسلمانوں کو. یہ تو مشرکین ہیں جو خانہ کعبہ کے منتظم بنے بیٹھے, ارے ان سے واپس لو اللہ کے گھر کو, اور تمہارے اختیار میں, تمہارے ہاتھ میں اللہ کا گھر ہونا چاہیے, تمہارے ہاتھ میں اللہ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے, اور بار بار ابھارا جا رہا ہے. اور یہ تیسرے رکوع کا آغاز ہو گیا ہے سورۃ توبہ کے. اولئک حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے, انہیں ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون, اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة, اللہ کی مسجد بے شک وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکات انہوں نے ادا کی. ولم يخش الا الله, اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. پھر مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے, مشرکین نہیں بلکہ تم جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی خاطر نماز زکات ادا کرنے والے ہو, تمہارے ہاتھ میں اللہ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے. اس آیت کے ذیل میں مفتیان کرام نے مساجد کی کمیٹی کے افراد کے لیے شرائط کو نقل کیا. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے نمازی بھی اور گناہگار بھی اور حرام کمانے والے بھی اور گناہوں کے اندر مبتلا لوگ بھی, وہ بھی بکثرت جو ہے نظر آتے ہیں کہ مسجد کمیٹیوں کے اندر وہ ممبر بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ مساجد کا انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے, آخرت پر ایمان رکھنے والے, نماز زکات کے پابند ہوں اور اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہو. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد کی آیت بھی بڑی انقلابی. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ پر ایمان لایا اور جو آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ, وہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. مشرکین کو بتایا جا رہا ہے تم نے سمجھ لیا کہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو, کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, اور ساتھ تم شرک کے دھندے بھی کر رہے ہو, کفر کے دھندے بھی کر رہے ہو, اور تمہارا مقام رتبہ بڑا ہو جائے گا. قطعا نہیں, تم بالکل برابر نہیں ہو سکتے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہمارے بعض حکمرانوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تو کعبے کے اندر بھی داخل ہو گئے, تو کیا ہوا؟ ابو جہل تو ہزار مرتبہ داخل ہوا ہوگا. ہمارے حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جناب بڑے نصیبوں والے, بڑے عزت والے کعبے کے اندر بھی کئی مرتبہ داخل ہو گئے, تو اللہ کے بندو تو ابو جہل بھی داخل ہو گیا. اگر تمہاری حرکتیں مسلمانوں کو مروانے والی, مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والی, مسلمانوں پر لوٹنے والی ہیں, تو یہ اللہ کے گھر کے اندر داخلہ تمہیں اس جرم سے جو ہے بچا لے گا کیا؟ یعنی اس کی سزا سے بچا لے گا؟ حقوق العباد کی کوتاہی, بندوں پر ظلم کا معاملہ, دین کا کھلواڑ بنانا, دین کا مذاق اڑانا, حدود آرڈیننس کے نام پر شریعت کا مذاق اڑانا, اتنے بڑے بڑے جرائم جن لوگوں نے کیے ان کے متوالے کہتے جاؤ جناب ہمارا لیڈر تو بڑا زبردست ہے, وہ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے حکمران ماضی کے اب کے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے شہید کروایا, بڑے بڑے. اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے, خالی حرمین شریفین کے خادمین بن کر سارے دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ اور کتنے کڑیل جوانوں کو, مجاہدین کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا, امریکہ کے پٹھو بنے. انا للہ و انا الیہ راجعون, تو صرف خادمین حرمین شریفین بن جانا یہ کافی تو نہیں ہے. اللہ کے دین کی سربلندی, اللہ کی راہ میں جہاد کا معاملہ, اللہ کے دین کے نفاذ کا معاملہ. سود کا نظام تو سعودی عرب میں بھی چل رہا ہے آج, سود کا نظام سعودی عرب میں بھی آج چل رہا ہے. امریکن یونیورسٹیز کو اجازت ہے کہ کچھ خاص علاقے وہاں سعودیہ کے قوانین اپلائی نہیں ہوں گے, ان یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بے پردگی بھی ہوگی, اسکرٹس بھی پہنے جائیں گے, سب کچھ دھندے کیے جائیں گے وہاں پر, یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. تو شریعت کا نفاذ, اللہ کے احکامات کا نفاذ, اور لکھا ہوا ہے جناب ملک فلاں ملک فلاں, وہ اللہ کے بندو ملک تو اللہ کی ذات ہے, بولا رب الناس آگے کیا ہے ملک الناس, یہ ملک عبدالعزیز, یہ ملک فہد, اور یہ ملک فہاں, یہ کہاں سے آ گئے؟ بدترین بادشاہوں نے بھی خلیفہ اپنے آپ کو کہلوایا مسلمانوں کی تاریخ میں, آج والے ملک کہلواتے اپنے آپ کو, یہ نہیں چلے گا. آپ کو یہ باتیں سر عجیب لگ رہی ہوں گی اور سخت بھی لگ رہی ہوں گی, لیکن بہرحال اللہ کا کلام ہے, خالی حاجیوں کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی. اللہ اور آخرت پر واقعات ایمان اور اللہ کے راہ میں جہاد, جس میں اللہ کے دین کی سربلندی کی جد جہد بھی شامل, اس سب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. لا يستوون عند الله, برابر نہیں وہ اللہ کے نزدیک. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں, اخوان المسلمون کی حکومت مصر میں ختم کروانے کے لیے سعودی عرب نے کتنی بڑی امداد دی تھی جنرل سیسی کو, امریکی پٹھوں کا کتنا ساتھ دیا, جنرل سیسی کا کتنا ساتھ دیا, یہ ظلم کیا بھول جائیں گے ہم لوگ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کی بات کر ڈالی, جو مغرب کے دیے ہوئے ڈیموکریٹک پروسیس سے آ گیا جو ہے حکمرانی کے اندر اور اقتدار کے اندر, ان بیچاروں کو پھانسیاں سنائی جا رہی, اور یہی سعودیہ کے بادشاہ تھے جنہوں نے ساتھ دیا جنرل سیسی کا. کیوں تمہاری بادشاہتوں کو خطرہ ہے اخوان المسلمون سے, یا حماس کے لوگوں سے, یا مجاہدین کی باتوں سے؟ اس لیے تم امریکہ کا ساتھ دیتے ہو اور حماس والوں کے خلاف بات کرتے ہو اور اخوان المسلمون والوں کے خلاف بات کرتے ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, اعظم درجۃ عند اللہ, ان کے درجات اللہ کے بہت بلند ہیں. واولئک هم الفائزون, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے, اللہ ہمیں اپنی جان, ہماری جان و مال سے اپنے راہ میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد, اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جہاد, اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. فرمائے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ, ان کا رب انہیں اپنے طرف سے رحمت عطا فرمائے گا. وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ, اور رضامندی خوشنودی بھی عطا فرمائے گا اور باغات بھی عطا فرمائے گا. لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ, ان میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی. اللہم ربنا جعلنا منہم, اے اللہ ان اہل جنت میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے. خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اب دو ہلانے والی آیتیں, ہلا دینے والی آیتیں, کیا مطلب؟ باقی رشتے سارے نیچے, اللہ کی محبت اوپر. دنیا کا مال و اسباب نیچے، اللہ کے دین کا تقاضا اوپر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں. کفر میں ہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تو پھر انہیں ترجیح مت دینا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. اگلی آیت اور ہلا دینے والا مقام. 8 محبت ایک طرف، 3 محبت ایک طرف، 5 محبت رشتوں کی، 3 محبت مال و اسباب کی. 8 ایک طرف، ایک پلڑے میں رکھیں، اور 3 محبت اللہ کی، رسول کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، اور دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے نبی علیہ السلام، فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، واموال اخترفتموہا، اور مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مفت میں نہیں ملا، بڑی جان لگا کر مال بنایا، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہیں. 8 محبت ہو گئی. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 یا کوئی ایک محبت رشتوں کی، مال و اسباب کی، اگر 8 یا کوئی ایک محبت تمہیں محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتر بسو تو جاؤ انتظار کرو، دھمکی جاؤ انتظار کرو، حتی آتی اللہ بھی امری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، فرض کے لیے موت اور اجتماعیت کے لیے عذاب، انتظار کرو پھر اللہ کے فیصلے کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم بھی اپنے باطن میں ترازو لگائیں، آج میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت، یہ میری ترجیحات میں شامل ہے کہ نہیں؟ میرے شب و روز کے معاملات میں میرے گھر والوں کی محبت، مکان کی محبت، کاروبار کی محبت، دنیا کی محبت، یہ اوپر ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت؟ اور ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ گلے میں لٹکا نہیں ہوگا، یہ پتا چلے گا جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے. مسلسل محنت اللہ کی بندگی کی، بندگی کی دعوت کی، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی، یہ شب و روز کی محنت اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں، اور روپیہ پیسہ، مکانات و محلات، بچوں کے پروفیشن، بچوں کے کیریئر، بچوں کا مستقبل، گھر، بنگلے، جائیدادیں، مکانات، محلات، یہی ترجیحات میں شامل، اور دین کہیں نیچے پڑا ہوا ہے، معاذ اللہ، ترجیحات میں ہی نہیں، گنتی میں نہیں، تو پھر جاؤ انتظار کرو موت کا اور اللہ کے عذاب کے فیصلے کا. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اتنی بھاری باتیں صحابہ کو سنائی گئیں، حالانکہ وہ تو باعمل لوگ تھے. آپ اور میں کیا ہیں؟ آپ کی میری زندگی میں ترجیحات میں دین کتنا شامل ہے؟ گلاس یہ رکھا ہوا میرے سامنے، یہ گلاس اگر ٹوٹتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے. اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے. گھر کی چھت گھیرے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. اللہ کے دین مغلوب ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ سوچئے، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ لوگ اپنے لیڈروں کے لیے، میں بہت سخت باتیں بھی کر جاتا ہوں، بہرحال کرتے ہیں، ادھر تو کسی کا نہیں، اللہ کا شکر ہے، فرض ہے ہمارا، کوئی تو احساس سے زیاں پیدا ہو، اپنے لیڈروں کے لیے، چاہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ لوگ جانے دے رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. دنیا کی بہترین سے بہترین کوالیفیکیشن لے رہے ہیں، قرضے لے لے کر اپنے بچوں کی بھاری فیسیں بھر رہے ہیں. 50-50% ہماری آمدنی بچوں کی تعلیم پہ لگ جاتی. اس بہترین کلام کے بارے میں کتنا وقت ہمارا اور ہماری اولادوں کا لگ رہا ہے؟ سوچیے، جان جھونکوں میں ڈال کے پیسہ کماتے ہیں ہم لوگ، پسینہ کتنا لگ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. کیا اللہ کا دین سوتیلا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کا دین مظلوم ہے، لاوارث ہے، کون تھامے گا اس کو؟ کون تھامے گا اس کو؟ سبھی دنیا بنائیں گے، سبھی کاروبار کریں گے، سبھی پروفیشن، سبھی کیریئر بنائیں گے، سبھی دنیا میں فلرش کریں گے، سبھی آگے سے آگے بڑھیں گے، تو دین کو کون سنبھالے گا بھائی؟ دین کوئی گئی گزری شے، ہلکی شے ہے؟ معاف کیجیے گا، کوئی گھٹیا شے ہے؟ سخت بات ہے. مجھے پتا ہے آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا عمل تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں دین. اللہ اکبر کبیرہ، فتح رب سحت آتی اللہ بھی امری، جاؤ انتظار کرو اللہ کے حکم کا، پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. ہاں کوئی رمق دل میں پیدا ہوئی تو دو حدیثیں سنیے، کام آئیں گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے دعا دی، ترمذی کی روایت. ظاہری بات ہے جو راتیں لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ ان کے سامنے بشارتیں بھی آنی چاہیے، شوق و ذوق بھی ہمارا پڑے، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم بیان کریں. جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، پراسپیرٹی خوشحالی عطا فرمائے جو مجھ سے کچھ سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. جو امتی اللہ کے نبی کی بات کو پہنچانے کے کام میں لگ جائے، نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں. ہم رکشوں کے پیچھے ٹرکس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے نا. ماں کتنی پیاری ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، لیکن ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں قربان رسول اللہ کی ذات پر علیہ السلام، یہ ان کی دعا ہے. اللہ اس بندے کو خوشحالی عطا فرمائے، پراسپیرٹی عطا فرمائے، سر سبز و شاداب رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دیں. یہ ہے جو اللہ نے تیار کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کی مجلس، بڑا عجیب موقع، مصنف ابن شیبہ اولین دور کی حدیث کی کتاب، اس میں ذکر ہے، صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے عرض کی، فرمایا معاف کیجئے گا، پھر صحابہ عرض کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. اللہ اکبر. صحابہ عرض کرتے ہیں السنا اخوانک، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں. اللہ اکبر. کتنے دل سے کہا ہوگا، ارے تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، لیکن ولکن قوم یجیئون من بعدکم یؤمنون بی ایمانکم ویصدقونی تصدیقکم وینصرونی نصرکم. اے میرے صحابہ ان کی بات کرو، تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. اور سنیے گا دوسری حدیث میں، میرے صحابہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. اللہ. اے میرے صحابہ تم نے قرآن دیکھا ہے آج تو ایمان لائے ہو. ان کو دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا، بس لائک دس، اور وہ مانیں گے اللہ کے کلام میں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا علیہ السلام. اے میرے صحابہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، اور میری نصرت کریں گے، میری مدد کریں گے، میرے دین میں، میرے مشن میں میرا ساتھ دیں گے. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کی تمنا ہے. ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ اس دین کی جد و جہد میں ہم ان کا ساتھ دیں. میں خدا کی قسم 100 مرتبہ کھا کر عرض کروں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں جو میرے اور آپ کے نبی کا کام تھا. بقیہ کام ضرورتیں کر لیں، نفی نہیں کرتے ہم اس کی، لیکن بقیہ کام آپ کا میرا مقصود نہیں ہے. ضرورت کم کر دیں، کیریئر کو کم کر دیں، پروفیشن میں رک جائیں، پیس کو روک دیں، بزنس کو سمیٹ لیں، یہ کرنا ہے ہمیں، لیکن دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا، دین کے مشن کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کو میں نے چھوڑ دیا میں کائے کا مسلمان، اس کو میں نے چھوڑ دیا میں کائے کا امتی، اس کو میں نے چھوڑ دیا تو میری زندگی کا کیا مقصد رہا پھر؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. یہ تین رکوع مکمل ہوئے، دوسرا تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے نزول، صحابہ کرام کو ذہن تیار کرایا گیا فتح مکہ والے اقدام کے حوالے سے. اب چوتھا رکوع شروع کر رہے ہیں، بات پہلے رکوع سے مل جائے گی. مشرکین کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی اس مقام پر بیان ہوں گی. فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے مواقع پر. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، غزوہ حنین. یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. کفار 4000 تھے، مسلمان 12000 تھے. فتح مکہ ہوئی 10000 تھے، اور فتح مکہ کے بعد فوراً شوال میں 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، 12000 مسلمان تھے. تو کچھ نئے جو لوگ آگئے تھے، نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے، ان کے دل میں ایک بات آ گئی، جب مسلمان کم تھے تب تو جیتتے رہے، تو آج تو زیادہ ہیں، اب تو فتح ملے گی. اللہ نے ایک ہدایت دے دی، ایک بات سمجھائی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم اپنی کثرت پہ کچھ خوش ہونے لگے تھے. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، پھر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تھے. یہ نئے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ بات دل میں آ گئی. تو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری نگاہ اسباب پر اور تعداد پر نہ ہو، تمہاری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. اور حنین کے لوگوں نے خوب جو ہے وہ، مکہ و طائف کے درمیان ہوا یہ غزوہ حنین، وہاں کے لوگوں نے خوب جو ہے تیر برسائے مسلمانوں پر، بعض صحابہ شہید بھی ہوئے، پھر بھگدڑ سی مچی، لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے پکارا الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. احد میں بھی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، یہ رسول اللہ کی شجاعت اور بہادری کا اظہار تھا. یا حنین کے موقع پر بھی کھڑے ہوئے اور پھر صحابہ پلٹے، پھر بازی پلٹ گئی. فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل کی، سکون عطا فرمایا. وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا. وعذب الذين كفروا، کافروں کو عذاب دیا. وذلك جزاء الكافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا. والله غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں. اچھا یہ ضمن سمجھ لیں، کوئی مشرک ہے اس کی ناپاکی کا مطلب وہ عقیدے کا ناپاک ہے. ایسے نہیں کہ مشرک سے ہم نے کسی ہندو سے ہاتھ ملا لیا مثلا تو ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ وہ ناپاک ہے، عقیدے کی گندگی کا بیان ہے ناپاکی. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بس اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اب ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. وان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اور اگر مسلمانوں تمہیں محتاجی کا ڈر ہوگا تو اللہ تمہیں جلد غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. بلکہ یہ اور لوگوں کو بھی سنایا جا رہا ہے. خوف کیا ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا، ہمارا بھی اس میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. خوف یہ تھا کہ اگر یہ اپنی بت پرستی چھوڑ دی اور یہ بتوں کا سلسلہ ختم کر دیا تو مکے میں تو کوئی جھکتا ہی نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ سارے عرب کے لوگ آتے ہیں، پیسہ لے کر آتے ہیں، چڑھاوے لے کر آتے ہیں، نذرانے لے کر آتے ہیں، بتوں پر چڑھاتے ہیں، پھر وہ ہماری جیبوں میں جاتا ہے، تو ہماری تو معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا نا، ہم اکنامک کرائسس کے اندر آ جائیں گے. اللہ فرما رہے اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. اب تشریح عرض کر رہا ہوں، سوچو 360 بتوں کی گندگی تم نے اللہ کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، تب اللہ تمہیں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، دے رہا تھا، بچا رہا تھا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ سب کچھ اللہ کر رہا تھا. تو جب بت پرستی کو چھوڑو گے، شرک کو چھوڑ دو گے، اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، اللہ کے سامنے سرینڈر کر دو گے، جھک جاؤ گے، کیا اللہ تمہیں بھوکا مارے گا؟ اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ استغفر اللہ. آج ہمارے حکمرانوں کے کیا خوف ہے؟ شریعت نافذ کریں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا. شام میں ایک جگہ ایک میڈیا پر پروگرام تھا، وہ جس سود کا نظام اس سے ختم نہیں ہو سکتا کہ وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک مانیں گے نہیں. تو تمہیں کیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک وہ راسخ ہیں کیا؟ وہ تمہیں کھلاتے پلاتے. اللہ کے بندو، اللہ ان کو بھی سمجھا رہا، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے. کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ان کو کہا تو دے رہا، توحید پر آؤ گے تو کیوں نہ دے گا. ہم 70 برس سے اللہ سے جنگ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رکھا ہے، اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بھوکا نہیں مار رہا. تو جب اللہ کی توحید پر آ جائیں گے، اللہ کے احکامات کے نفاذ پر آ جائیں گے، تو کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ استغفر اللہ. ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن یدین وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر، یعنی چھوٹے بن کر رہے ہیں. چند باتیں ہیں. مشکین عرب کے بارے میں کیا ہے؟ گردنیں اڑا دی جائیں گی، 4 مہینے کا الٹیمیٹم پڑھ چکے ہم، اور بالآخر وہ اکثریت ایمان لے آئی تھی، اس لیے اس کی نوبت نہیں آئی. بقیہ اہل کتاب کا بیان ہے، ان کے لیے وہ گردن اڑانے والے آپشن سے پہلے بھی ایک اور آپشن ہے. کیا؟ جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کرو، تمہاری جان مال آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کر لے گی، ٹھیک ہے. جزیہ کا آپشن ہے. مشرکین کو کیوں نہ دیا گیا؟ اللہ کے نبی انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے، انہی کی قوم میں سے تھے، انہی میں سے تھے. بقیہ کو جزیہ کا آپشن بھی عطا کیا گیا، تو قبول کر لو، اور قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، ورنہ بھی تلوار فیصلہ کریں گے. تو یہ اہل کتاب اور دیگر کفار کے بارے میں ہوا. ایک اور بات آئی درمیان میں، اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام ٹھہرایا. سورہ آراف میں بھی پڑھا تھا، اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا بھی اختیار تھا علیہ السلام، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے. سورہ آراف آیت نمبر 157 میں ہم پڑھ چکے. یہ بھی سنت کی اور حجت حدیث کی دلیل ہے. اور اگلی اور آخری بات، آج جزیہ کون دے رہا ہے؟ اہل کتاب دے رہے ہیں. آج تو ہم دے رہے ہیں, آئی ایم ایف کو پیسے دے رہے ہیں, ورلڈ بینک کو دے رہے ہیں, وہ امریکہ کہتا ہے کہ بڑھا دو بجلی کے ریٹس, ہم بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کر دو یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نصاب میں سے اسلام نے, آج تو ہم ذلیل ہوئے بڑے ہیں. کیوں اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے؟ ہونا تو یہ ہے مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج ہم ذلیل ہو کر بیٹھے ہوئے دنیا میں, اور ذلت کی بنیادی وجہ اللہ کے دین کو چھوڑ دینے والا معاملہ. اللہ تعالیٰ اس ذلت سے ہمیں بچائے اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو, اور اگر ہمارے آرمی چیف کی طاقت زیادہ ہے تو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. سیدھی سی بات ہے, ہمیں اسلام چاہیے, یہ پارلیمنٹ والے نافذ کر دیں, آرمی چیف نافذ کر دیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہمیں شریعت چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا رکوع, ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر چار رکعت تراویح. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے معاذ اللہ, اور نصارہ نے کہا کہ مسیح وہ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ. ذالک قولهم بافواههم, یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں, یہ ان کی منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں, حالانکہ یہ بدترین شرکیہ طرز عمل ہے کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی جائے معاذ اللہ. یضاہون قول الذین کفروا من قبل, یہ ان لوگوں کی نقل کرتے جو پہلے کافروں کی بات تھی, پہلے بھی اس طرح کی باتیں رہیں, اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کیا گیا, ابھی اہل کتاب نے بھی بدترین ظلم ڈھا دیا. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. انا یفکون, کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا. معاذ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا یا تین خداؤں میں سے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کے خدا کے ساتھ شریک کر دیا معاذ اللہ. اور ان کے علماء کا معاملہ کیا تھا, عدی بن حاتم, یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں, حاتم تائی مشہور, عدی بن حاتم ایمان لے آئے, عیسائی تھے, اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے کیسے رب بنا لیا, کہا تمہارے علماء جو کہتے حلال تم مانتے, کہا ہاں, جو کہتے حرام من چاہی باتیں اور تم مانتے حرام, ہاں, کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, حلال حرام کا اختیار تو اللہ کا ہے, عالم دین اللہ کی تعلیم کے مطابق بتائے گا کیا حلال کیا حرام ہے. ان کے علماء اپنی خواہشات کے مطابق بتاتے تھے, یہ ہے ان کو رب بنانے اللہ کے مقابلے میں. وما امیر اللہ لیابود الہ واحدہ, اور انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ معبود واحد اللہ کی عبادت کریں, لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانہ عما یشرکون, وہ اللہ اسے پاک جو شرک کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, یعنی سورج نکل آئے اور آدمی پھونکے مارنا شروع کرتے تو ظاہری بات ہے بے وقوفی کی بات ہے. تو ان اہل کتاب یا مشرکین جن کی بھی سازشیں ہیں, ان کی سازشوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ تو بس سورج کو پھونکوں سے بجھانے کی بات کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل فرما کر ہی رہے گا چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں. یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. یہ بات یہاں بھی ہے, یہ بات 28 سے بارے میں سورہ صف میں بھی آئے گی, کچھ وضاحت وہاں کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق, مکمل نظام زندگی دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ انقلابی مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قرآن کیوں عطا ہوا؟ اس کے احکامات کا نفاذ ہو. دین کیوں عطا ہوا؟ اس کے احکامات کا نفاذ ہو. آج جو ہم نے قرآن کو اور اللہ کے دین کو چند باتوں تک محدود کر دیا, یہ بات تصور غلط ہے. اسلام ایک دین ہے, نظام حیات اور انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کے لیے رہنمائی دیتا ہے, اور اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ رسول پاک علیہ السلام کا مشن تھا, اور 23 برس کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھی اپنا خون پیش کیا, احد کے میدان میں بھی اپنا خون پیش کیا, 70 صحابہ کی جانیں پیش کی اللہ کے راہ میں احد کے میدان میں, 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے 23 برس کی محنت میں, تب اللہ کا دین غالب ہوا. یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے. تین بار یہ بات قرآن میں بیان ہوئی. یہ ہم پڑھ رہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, پھر اس کے بعد 26 سے بارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 28, پھر 28 سے بارے میں سورہ صف کی آیت نمبر 9. وہاں قدر تفسیر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. فرمائے کہ یہ دین تو غالب ہوگا, ولو کری حل مشرکون, چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کریں. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیر من الاحبار و رحبانی لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ خاص طور پر یہود کے علماء کا بیان اور مذہبی طبقات کی حرام خوری کا ذکر. مذہبی لوگ بھی کچھ نہ سارے نہیں، مذہبی لوگ بھی تو حرام کھاتے ہیں، اس کا بیان. ان کے علماء اور درویشوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ناحق مال کھاتے ہیں لوگوں کا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی اور من چاہی باتیں لوگوں کی اس کے مطابق فتوے دیتے اور پیسہ وصول کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ ہیں دین کے نام پر لوٹنے والے، کوئی تعویذ گھنٹے کے نام پر لوٹنے والے، کوئی وظائف کے نام پر لوٹنے والے، کوئی آن لائن استخارے کے نام پر. آج مجھے ایک صاحب نے بتایا، حیرت ہوئی، 20,000 روپے لیے جاتے ہیں وی آئی پی استخارے کے لیے آن لائن. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی نے کتنا سستا نسخہ بتایا علیہ السلام، 2 رکعت نماز ادا کرو، استخارے کی دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اکبر کبیرہ. اور حکمرانوں کے درباروں میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اور من چاہیے باتیں ان کے مطابق بیان کرتے ہیں. کوئی اوقاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی مذہب کے نام پر اور خوب پیسہ بٹور رہے ہیں وہاں پر. کوئی حج کا پیسہ کھا جاتا ہے، کوئی زکات کے پیسے کھا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ، اور یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے. استغفر اللہ. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی علیہ السلام انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ بڑا سخت انداز ہے، خوشخبری بھی اگر ہے تو دردناک عذاب کی. اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا نہ کرنے والے ہی ان کا بیان ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے، میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں تو دین کا اتنا طالب علم ہوں، لیکن مفتیان کرام بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں جی؟ اس میں زکوٰۃ ہوگی، اچھا اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی، اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی. بچانا چاہ رہے ہو؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے گن گن کر ہمیں دینا شروع کر دیا، سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری جا رہی. بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ حدیث سنائیے میں نے آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے، جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے. دیکھ لیں ہم زکوٰۃ ابھی صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. بیٹا آواز ٹھیک کرو ذرا، مجھے کچھ کم لگ رہی ہے. جی، جو قوم اللہ کے نبی فرما رہے زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں اس کے اوپر. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کیا؟ فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور سخت آیت اگلی، یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، جس دن ہم دہکائیں گے اس سب کو جہنم کی آگ میں. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. کوئی سوال کرتا تو پہلے ماتھے پہ بلاتا ہے، پھر آدمی تھوڑا سا رخ پھیرتا ہے، پھر چلتا ہے پیٹھ پھیر کر، پیشانی بھی داغی جائے گی، پہلو بھی داغے جائیں گے اور پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا ان کے مال سے جنہوں نے جمع کر کے رکھا اور اس پر زکات نہ دی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکو اس کا جو تم جمع کرتے تھے. اکثر مفسرین تو زکات کے بارے میں فرمایا، اس کے علاوہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ نے توفیق دے رکھی، سائل بھی سامنے موجود ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے، بندہ بچا بچا کر رکھتا ہے تو ڈرنا چاہیے کل عذاب کا شکار نہ ہو جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہر کیلنڈر میں آپ کو 12 مہینے ملیں گے. پہلے دن سے اللہ کی تقسیم 12 مہینوں کی، 4 حرمت والے، ذکر پہلے بھی آ چکا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کے بارے میں گڑبڑ نہ کرو. اور وہ مشرکین کرتے تو وہ ذکر ابھی اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم سب کے سب مل کر لڑو مشرکوں سے جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، بے شک یہ مہینوں کا آگے پیچھے ہٹا دینا یہ کفر ہے. يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں. يُحِلُّونَهُ عَامًا، ایک مہینے کو ایک سال حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال اس کو حرام کر لیتے ہیں. لِيُوَاطِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لے اس کی جو اللہ نے حرام کیے چار مہینے. وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اس کو حلال کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا. اب یہ گڑبڑ کرتے تھے مشرکین، اور باقاعدہ اس کا پورا ایک نظام تھا، ایک پورا ڈپارٹمنٹ یا وزارت آپ کہہ لیجئے، اور اس کے لوگوں کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کے کہنے یا چاہت پر مہینے آگے پیچھے کرتے. کبھی حج آ گیا سردیوں، معاف کیجئے گا، گرمیوں کے مہینے میں، چلو سردیوں میں لے جاتے ہیں، سردیوں میں لے جاتے ہیں ذیقعدہ ذیلحجہ کو، اور ذیلحجہ کے مہینے کے اندر جو ہے وہ حج ہم سردی میں ادا کر لیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے کسی سے، اب آ گیا جناب وہ محرم کا مہینہ اور یہ حرمت والے مہینوں میں شامل، تو پھر کیا کرتے، اچھا یہ بھی محرم نہیں، یہ بھی سفر ہے، بعد میں ہم اس کو محرم کی قضا کر لیں گے، اور جنگ کر لیتے تھے. اور یہ کروا دے کس سے، وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کی مٹھی گرم کر کے یہ مہینے چینج کراتے تھے. اور ایمانداری کیا کرتے تھے، سال میں چار مہینے حرمت والے پورے کر لیں گے، ایک ادھر لے گئے ادھر لے گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل اور تماشا ہے، جیسے وہ مچھلیوں والوں نے کیا تھا یہی انداز یہاں پر بھی ہے. فرمایا کہ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے، اپنی برائیوں کو یہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. واللہ لا یہد القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پانچ رکوع مکمل ہوئے، اب آئیے چار رکعت تراویح ادا کریں انشاءاللہ.